الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب تک جو بحث ہم نے کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی زبان ہم کو کہاں سے میسر ہے. اس میں ضمن یہ چیز بھی موضوع بحث بن گئی کہ ہمارے پاس جو کلام عرب ہے یعنی عربوں کی شاعری یا ان کے ادب کے جو مجموعے ہیں ان سے کیا صرف زبانی کے بارے میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے, ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا, اور اس کے لحاظ سے بھی اس کلام کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. میں نے اس باب کو اس پر ختم کیا ہے. یہاں یہ بات ہے
تو
بات یہ ہے کہ ان میں بھی یہ بات پورے اطمینان سے کہنی مشکل ہوتی ہے, اس لیے ہمیشہ اس کو ثانوی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں اطمینان آخری درجے میں ہو جاتا ہے محققین کو وہاں بالکل اسی طرح رکھتے ہیں, اس کو بھی خیال رکھتے. یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اہل جاہلیت کا یہ کلام صرف زبان اور اس کے اسالیب ہی کا ماخذ نہیں ہے, اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے جس کا صحیح تصور اگر ذہن میں موجود نہ ہو تو قرآن مجید میں اشارہ و تلمیح اور تعریض و کنایہ کی ان اسالیب کو سمجھنا کسی طرح ممکن نہیں ہوتا جو اس شہبارۂ ادب میں اصل سرمایہ بلاغت ہے. اس میں بعض چیزوں کی میں تشریح کیے دیتا ہوں تاکہ الفاظ سمجھ جائے. زبان اور اسالیب, یعنی ایک چیز تو زبان ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں الفاظ ہیں, اس میں جملہ ایسے بنتا ہے, اس کے لیے قواعد یہ ہوتے ہیں, دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ بحث ہم کرتے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زبان کے بولنے والے جب وہ زبان بولتے ہیں یا لکھنے والے جب وہ زبان لکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں بات کہنے کے, یہ اسالیب کہلاتے ہیں. یعنی مثلا آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے, آپ کو نفرت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے کیا طریقے ہوں گے, آپ اس میں زبان نادر اسالیب وجود میں آتے ہیں. مختلف زبانوں میں جب گالی دی جاتی ہے اس میں بلاغت کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے, کبھی آپ اس کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں پنجابی زبان خاص طور پر کیسی غیر معمولی ہے, بہت اس میں سرمایہ ہوتا ہے. تو اسالیب ہے, یعنی آپ کسی بات کو کیسے بیان کرتے ہیں, کسی بات کو کرتے کرتے بعض اوقات ہم ایک لفظ بولتے ہیں بات پوری نہیں کرتے اور سارا حسن اسی میں ہوتا ہے. یہ چیز یہ اصل میں کسی چیز کو مؤثر کر دینے کا طریقہ ہے. اچھا پھر یعنی اس کو تھوڑا سا ادب سے الگ کر دیجیے. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی احساس کی شدت کے لیے آپ نے جمالیاتی سانچہ کیسا بنایا ہے, اس سے زبان ادب بن جاتی ہے. ادب کچھ نہیں ہے, ہماری شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے. اگر کسی جگہ احساس کی شدت نہیں پائی جاتی, احساس شدت آپ کے رنج آپ کے غم یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کے تعلقات اور روابط یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں, تو اس میں سے کوئی احساس جب پوری شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس سے ادب کی بنا پڑتی ہے. لیکن یہ تو آپ کے اندر ہے, آپ کے باطن میں ہے. سوال یہ ہے کہ جب باہر آئے گا تو اگر اس کو جمالیاتی سانچہ نہیں ملا, ایک صورت ہے نا, ایک معنی, انسان بھی ایک روح ہے ایک جسم ہے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ معنی کے لحاظ سے احساس کی شدت ہونی چاہیے, موضوع نہیں. آپ تک لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ ادب زندگی کے لیے ہونا چاہیے یا ادب برائے ادب ہونا چاہیے, یہ بے معنی بحث ہے. اصل میں کوئی چیز ادب اس وقت بنتی ہے جب کہ دو چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں, کسی بھی چیز کے معاملے میں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں احساس کی شدت پیدا ہو گئی, آپ کے جذبے کی شدت ہے تو بہترین بات بھی جڑتا ہے. میں نے ایک یعنی پاکیزہ ادب کی مثال دی اس پر. اسی طرح آپ کے قومی جذبات ہیں, جیسے اقبال ہیں, اکبر آبادی ہیں, یہ بعض اور لوگ ہیں, تو قومی جذبات کے ساتھ آدمی کی شدت احساس وابستہ ہوتی ہے, تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بنیاد پڑ گئی, معنی وجود میں آ گئے. اب اس کے بعد اگر وہ غالب ہے تو اس کو جمالیاتی سانچہ دے دے, اظہار کا جمالیاتی سانچہ. جمالیاتی سانچے سے کیا مراد ہے, یعنی क्या चीज है जो इसको बनाया था। देखिए बात यह है कि मैं आप हम सब बाद बाद मनाजिर को देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऐसा भी होता है कि वो मनाजिर पांव पकड़े खड़े हो जाते हैं, आपके लिए निगाह हटाना मुश्किल हो जाता है, मालूम होता है दिल भी वहीं अटक गया। ये एहसासात हम में से हर एक पर गुजरते हैं। और आप देखिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप किसी वादी में जा रहे हैं, कोहसार में जा रहे हैं, और वहाँ आप सूरज को डूबते हुए देखते हैं, आप दरख्तों को झूमते हुए देखते हैं, आप परिंदों को चहचहाते हुए देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम में से हर एक के एहसासात पर किसी न किसी दर्जे में असरअंदाज होती हैं। एक अदीब क्या करता है, वो हमारे एहसास की इसी शिद्दत को उठाता है और उठाकर उसको एक सांचा देता है, जो सूरत उससे वजूद में आती है, हम सब उससे एहतजाज महसूस करते हैं। हमारे शायर शिबली की शोहरत पहले तो एक बड़े जलील कदर आलिम और एक मुअर्रिख की है, लेकिन वो शायर भी उतने ही बड़े हैं। उनके बाद अशार बहुत गर्बा हुई, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग उनसे ज़्यादा वाकिफ है या नहीं है। बहुत कमाल की बात चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। गालिब का मरसिया तो हम में से हर शख्स के जहन में होगा, आरिफ का जो मरसिया उन्होंने लिखा है, मरते कोई दिन और याद होगा, बहुत से लोग उन्होंने भी अपने भाई इसहाक का मरसिया लिखा है, शिबली के जो बड़े भाई थे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी पर मदद की, उनका मरसिया लिखा, बड़ी बेमिसाल चीज़। उसी का वो शेर, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, लाड़े हैं किसी और कस के, उसके बच्चे अभी बरस के, तो अपनी ज़ुबान की हुस्न उस एहसास को बयान करने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनकी वो है जब कानपुर में वो मशहूर हादसा हुआ, हमारी तारीख का बड़ा हादसा है, उसमें कानपुर में एक मस्जिद की एक दीवार अंग्रेज़ों ने ढा दी, मुसलमान जितनी चाहे दीवारें ढाएँ कुछ नहीं होता, लेकिन अंग्रेज़ ढा दे, हिंदू ढा दे, मसला हो जाता है, तो उस पर एक हंगामे की कैफियत पैदा हो गई, लोगों को बहुत ज़्यादा मजहबी लोगों ने भी, लीडरों ने भी बहुत जज्बात रंग एकता कर दिया, तो उसमें जब गोली चली, 7-8 साल के बच्चे, जैसे शहीद गंज में हुआ था यहाँ, तो वो यानी उस वाक्य पर, और उस ज़माने में उनकी नज़में आमतौर पर शाये होती थी अखबारों में, छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजों से मजमून क्या पता किया, कहते हैं कि अजब क्या है जो नौ खेजों ने सबसे पहले जाने दी कि ये बच्चे हैं, इनको जल्द सो जाने दिया। आप लगे ना क्या चीज़ है कि ये बच्चे हैं, इनको जल्द सो जाने की आदत, अजब क्या है कि नौकरों ने सबसे पहले जाने। अब यहाँ हुआ क्या है, बच्चे हैं मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप में से हर शख्स ने देखा अगर इस मंजर को तो मुतासर होगा, ये शिद्दत एहसास किस दर्जे में اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اس کی اصطلاحات سے بہت کم اعتنا برتتا ہے، لیکن عربی شاعری کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ ان کی تہذیب اور ثقافت کے اندر سے اٹھی ہوئی ہے، ان کے حالات کیا ہیں، ان کا آب و ہوا کیا ہے، ان کو زندگی میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، ان کے تجارتی میلے کیسے منعقد ہوتے ہیں، ان میں شراب کی دکانیں کیسے سجائی جاتی ہیں، اس میں ان کے لاوبالی رند کیا رویے اختیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا شاعری بیان کرتا ہے، یہ بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں کہیں کہیں ہم کو وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو قرآن مجید میں چاہیے ہوتی ہیں۔ میں اس وقت صرف یعنی اس عبارت کو سمجھا رہا ہوں، اس کی میں مثالیں دوں گا آگے جا کے۔ تو یہاں نے اس کے لیے بھی اس کلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اہل عرب کی معاشرت کے بنیادی خصائص کیا تھے، یعنی ان کی جو معاشرت تھی اس کی بنیادی خصوصیات کیا تھی، کیسی تھی وہ معاشرت، کیا رہن سہن تھا ان کا، وہ کن چیزوں کو معروف اور کن چیزوں کو منکر قرار دیتے تھے، کیا چیزیں تھیں کہ جو ان کے ہاں اچھی سمجھی جاتی تھی، کن چیزوں کو وہ اپنی معاشرت میں، اپنی تہذیب میں برا سمجھتے تھے، ان کے معاشرے میں خیر، ان کے مذہب اور رسوم و رواج کس نوعیت تھے، ان کا تمدن کن بنیادوں پر کھڑا تھا، اور ان کے سماج کی تشکیل کن عناصر سے ہوئی تھی، ان کے سیاسی نظریات اور روز و شب میں ان کی دلچسپی اور مشاغل کیا تھی، وہ کیا ڈھول ڈنگروں کا ایک گلہ ہی تھے جنہیں اسلام نے اٹھایا اور جہانبانی کے منصب پر فائز کر دیا، یا اپنی اس وحشت کے باوجود بعض ایسے اوصاف و خصائص کی حامل ایک قوم بھی تھے جن کی بنا پر قرآن جیسی کتاب انہیں دی گئی اور وہ خدا کی طرف سے پوری شہادت حق کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس جملے میں ایک داستان پہ رہا ہے، یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کی برتری واضح کرنے کے لیے عام طور پر اہل عرب کی تصویر انتہائی ناپسندیدہ بنائی جاتی ہے، یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی عیب نہیں تھا، پانچوں عیب شرعی بھی اس سے بھی آگے سب ان میں موجود، اور ڈور ڈگروں کا ایک گلہ تھا جانوروں کا جس کو اسلام نے پکڑا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں اور ان کی معاشرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتحال یہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض اخلاقی عیوب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا نے ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، اس میں کوئی شک نہیں تھی، یعنی ان کا مثبت پہلو عام طور پر نمایاں نہیں ہوا، اور یہ پہلو ہے کہ جو اسی سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں پھر جہاں جہاں ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے میں بھی اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب اسی کلام میں ملتا ہے، اور یہی جواب ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید کے اشارات و تلمیحات، ان دونوں لفظوں کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور تاریخات و کنایات، یہ بھی اوپر آ چکے ہیں، اپنے بے مثال ادبی حسن اور کمال معنویت کے ساتھ اس کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں۔ نہ صرف زبانی کے معاملے میں نہیں، ان سب چیزوں کے لیے بھی قرآن کے طلبہ کو اس کلام کی مراجعت کرنی چاہیے، یعنی زبان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں جن کو جانے بغیر قرآن مجید کے بعض مقامات کا صحیح فہم ممکن نہیں ہوتا، اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اس زبان کے اس ذخیرے کو پڑھنا چاہیے، ان کی شاعری، ان کی عادت، اس میں آپ کو ان کی تہذیب ملے گی، ان کی ثقافت ملے گی، ان کے خیر و شر کے معیارات کیا تھے یہ چیزیں ملیں گی، ان کے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کے آداب کیا تھے یہ چیزیں ملیں گی، کن چیزوں پر وہ بھڑک اٹھتے تھے، کن کو معمولی اہمیت دیتے تھے، کیا واردات گزر جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، یہ سب آپ کو اس کلام میں ملے گا۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، دیکھیے یہ قرآن مجید کا مقام ہے، اگر آپ کو اس کا یہ پورا پس منظر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عطیہ کون تھی، یہ بھی پتہ چل جائے گا یادیں لکھنؤ کیوں آتی ہیں، یعنی یہ اسی وقت معلوم ہوگا۔ تو میں نے یہ باب یہاں ختم کر دیا، اس کے بعد اب مجھے آپ کو جو کچھ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو اس کے آخر میں کہی گئی ہیں، اور یہ باب کے جو اس سارے کے سارے باب میں بڑے اصرار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی زبان اس زبان سے مختلف ہے جو زبان ہم کو دور متوسط میں ملتی ہے یا پھر آج کل کے زمانے میں جو عربی لکھی جا رہی ہے، یہ یہی بات نے کہی گئی، یعنی مقدمہ یہ تھا کہ قرآن کی زبان عربی معلیٰ ہے، یہ زبان کب اس کے دور جاہلیت میں بولی جاتی تھی، یہ زبان آپ کو یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی، یہاں سے ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ عربی بولی جا رہی ہے، عربی لکھی جا رہی ہے، یہ زندہ زبان ہے، اس کے بڑے بڑے ادباء موجود ہیں، وہ کیا ایسا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے؟ تو مجھے آپ کو ابھی بتانا ہے کہ وہ کیا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے، یعنی اس میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی ہمت کرنی ہے، اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ زبان کی بحث ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سہل بنا سکوں۔ میں مثالیں دوں گا، یعنی یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہے. اس سے پہلے میں نے وعدہ کر دیا کہ قرآن کا ادب ابھی زیر بحث نہیں. قرآن کا ادب یہ ایک اور چیز ہے, زبان, صرف زبان. زبان میں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ خصائص بیان کیے جائیں, ایک ایک کر کے بیان کیے جائیں, تو کئی نشستیں اس کے لیے چاہیے. یعنی خصائص کی بھی دو نوعیتیں ہیں. ایک وہ خصوصیات ہیں جو عربی نہ جاننے والے لوگوں کو بھی کسی حد تک سمجھائی جا سکتی, اور وہ نمایاں خصوصیات ہیں, ان کا اثر غیر معمولی پڑتا ہے, ان سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. ایک وہ خصوصیات ہیں. ایک وہ خصوصیات ہیں کہ جن کا تعلق جملوں کے دروبست, ان کی بندش, ان کی لطافت, ان کے حسن سے, یعنی دونوں طرح کی چیزیں ہیں. تو دوسری طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے کہ عربی زبان سے ایک ناواقف آدمی کے لیے اس درجے میں اپریشیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور ان کو اگر بیان کیا جائے تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ پھر اس میں کئی نشست درکار ہے. تو میں آپ کو وہ چیزیں خاص طور پر بتاؤں گا جو غیر معمولی طور پر فرق پیدا کرتی ہیں. یعنی زبان کے سانچے میں بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا اگر صحیح ادراک نہ ہو آدمی کو, اس کو صحیح طریقے سے وہ اپریشیٹ نہ کرے, ان کو نہ سمجھتا ہو, ان کا ذوق آشنا نہ ہو, تو پھر وہ قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہوگا تو کچھ کہہ رہا ہوگا. یعنی صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی, اور جہاں صورتحال یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ مانیں گے نا اس مقدمے کو کہ یہ زبان اور ہے اور وہ زبان اور ہے. اس زبان کا اگر صحیح علم آدمی کو نہ ہو تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر چلی جاتی ہیں. تو مجھے اس کی مثالیں دینی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اس میدان میں اتروں, اور ظاہر ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اب تک جو میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی واضح نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ جب میں مثالوں میں جاؤں گا, اور اس کے بعد آپ نے پکڑ کے پوچھا کہ اچھا عربی ابھی اس کا گفتگو کرنی ہے, تو میں اس کو موقع دے رہا ہوں. اگر وقت بچا تو آج ہی شروع کر دوں گا, اب نہ بچا تو پھر انشاءاللہ. شاء
اللہ کرنا
جب میرا خیال نہیں تھا کہ آپ پڑھی لیں گے, چلیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پہلے بتا دیتا ہوں کیا مسئلہ تھا. اس زمانے میں مشہور مستشرق ڈی ایس مارگریٹ نے اپنے مضمون اصول الشعر العربی سے کلام جاہلیت کے پورے ذخیرے کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی جس مہم کا آغاز کیا تھا, اور جو ڈاکٹر طہٰ حسین کی فی الادب الجاہلی میں اپنی انتہا تک پہنچی, اس سے افسوس ہے کہ بعض دوسرے مسلمان علماء بھی متاثر ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مستشرقین ہی میں سے چار, جیمز پیال اور بروکلمان جیسے اہل علم نے اس نقطۂ نظر کی تردید اس مدلل طریقے سے کر دی ہے کہ اب کم سے کم علم کی دنیا میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مسلمانوں کے تمام ماخذ, چلیں ان کے بارے میں بھی اس وقت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محققین نے مستشرقین میں سے, اورینٹلسٹ میں سے ایسی کتابیں لکھی کہ جس میں قرآن کے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے, تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا, اور ظاہر ہے کہ اس پر اپنے دلائل دی. اسی طرح کا معاملہ کلام کے بارے میں بھی اسی میں پیش آ گیا. یعنی بعض لوگوں نے اس کے استناد کو, استناد سمجھتے ہیں نا, اس کا مستند ہونا, اس کو چیلنج کیا, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ دلائل دیے. ہمارے محققین میں سے ڈاکٹر طہٰ حسین یہ بھی اس سے متاثر ہوئے. ان کی جو کتاب اس موضوع پر ہے وہ فی الادب الجاہلی, کیونکہ وہ بڑے غیر معمولی ادیب, بڑی اچھی زبان لکھتے ہیں, یعنی ایسی عمدہ زبان لکھتے ہیں کہ آدمی پڑھے اور بس سب بنتا رہ جائے. تو انہوں نے جب اس کو موضوع بنایا تو بہت لوگ متاثر ہوئے, اور ایک پوری کی پوری تحریک اس سے اٹھی. لیکن جیسے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا بیان ہے اس ساری تحریک کا. فی الادب الجاہلی ملتی ہے آپ, جو آپ کو پڑھ سکتے ہیں, ہمارے سب لائبریریوں میں موجود ہے. اس میں انہوں نے عمرو القیس کے لبید کے کو چیلنج کیا, اور یہ کہا کہ یہ کچھ بھی زبان ہے یا ادب ہے, یہ زمانے کا نہیں. दार जज्बा बोलना शुरू कर देते। लिखते वक्त सूरत हाल बिल्कुल और होती है। आप कहीं अरब में चले जाए, इस वक्त चले जाए, मैं माजी की मिसाल नहीं देता, इस वक्त चले जाए, लिखने की जुबान एक मैार पर मौजूद है, अदबी जुबान वो उसी मैार पर लिखी जाती है, उसी पर अप्रिशिएट होती है, उसी पर उनको याद किया जाता है। लेकिन जो जुबान लोग बोल रहे होते हैं वो अपने अपने इलाके की जुबान बोल रहे हैं। मिस्री हैं तो उनके जुबान से हो सकता है कि तारा जोर लगाने के बाद भी जीम ना निकल सके, हाज उनके गगी होगा, जीम नहीं बोल सकते, गाप बोल सकते, जमाल अब्दुल नासर जमाल अब्दुल नासर हो। मुख्तलिफ जुबानों में बहुत से मसाइल, आम बोलचाल की जुबान में बाद अल्फाज। हमारे एक बंगाली दोस्त होते थे और हमारे एक और दोस्त थे यहाँ के, उनका नाम अब्दुल जलील था, राव अब्दुल जलील। तो राव अब्दुल जलील साहब मेरे पास क्या फरमा था, ये 1970-75 की बात है, वो बंगाली दोस्त था, बदर के लोगों में से थे। वो कभी मेरे पास आते और आंखें बहुत इंगान के, भाई जलील कहाँ है, क्या कर सकता है, नहीं समझ आ रहा है कि आपने क्या किया। शायरी तो कदीम जबानों की जितनी भी होती है, जब ये तबाब का दौर नहीं हुआ तो आमतौर पर लोग याद कर लेते हैं, हमारे यहाँ भी है। अब मैंने आपको बहुत से अशआर सुनाए थे, याद हो जाते हैं। लेकिन नसर, यानी अगर आप मुझसे कहें, मुझे यूसुफी की नसर बहुत पसंद है, और यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको पसंद है, जरा उनको बुलाइए और बुलाकर कहिए कि एक पैराग्राफ सुनाए अशआर, जितने कहिए सुना देते। शेर की खूबी यही है कि वो असल में जुबानी याद हो जाता है, उन्हीं अल्फाज में रवायत होता है, इसलिए उसकी बड़ी अहमियत होती है जुबान के इस्तेशार। नसर कैसी आला हो, वो तो किताब होगी, फिर वहां से नकल करके आप उससे इस्तेशार दें।
ये
बात ये मैंने उसी की मिसाल दी आपको, कि जिस पर किसी जुबान का एक खास आला मेयार करार पा जाता है, तो फिर उसके बाद शायरी की भी दो अकसाम मौजूद रह जाती है। एक वो शुरा होते हैं कि जो बिल्कुल मुकामी जुबान में शायरी कर रहे होते हैं, इस वक्त भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे अपने इलाकों की जुबान में शायरी कर रहे हैं, और एक वो लोग होंगे मतलब लामा इकबाल, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है ना कि मैं जब उनसे मिलने के लिए आया तो जाहिर है कि मैंने उनकी शायरी पढ़ी थी, उनकी जुबान देखी थी, उनका अदब देखा था, और जब मैं उनके यहाँ आया और उन्होंने जैसी फसी हो गली पंजाबी बोली और जैसे कलम का तलब कलम किया और फिर उसको मुजक्कर भी जब मानस बोला तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल था। जैसे वो खुले डुले रहते थे वैसे ही बोलते थे। तो इस तरह बहुत से लोग हैं कि जो अलामा इकबाल ने जमाने में इलेक्शन लड़ा था यहीं लाहौर में, और जाहिर है कि इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा तो उसमें लड़के वड़के उनकी मुहिम चला रहे थे और बाकी लोगों के पास बहुत सरमाया था, तो उन्होंने उसमें एक नज्म लिखी जो मुकाबले में लड़ना था कि कोई आदमी इससे कोई तारीख ना महसूस करे, वो आराई थे जो मुकाबले में लड़ रहे थे। अलामा इकबाल एक पंजाबी की नज़म लिखी कि पिंडी बिच भी पै गया कीड़ा होर भी जो तरकारी साढ़ी नंबर दारी। आप बावर करते जी बाल की डायरी, यानी ये उन्होंने नज़म लिख के बच्चों को दे दी, चलो ठीक है पढ़ो, ये इलेक्शन की मुहिम चल रही है। इस वजह से दोनों तरह की शायरी मौजूद है। ये जिन शोरा का कलाम फिर लोगों की जुबान पर आ गया और वो मुंतकिल हुआ, वो लोग थे कि असल में कुरैश की टक्सारी जुबान में शायरी कर रहे हैं, उनके यहाँ आके पढ़ते थे और वहाँ वो अपनी अगर मुकामी जुबान में शेर पढ़ते तो कौन आदमी दाद देने के लिए उनको तैयार होता। ऐसे ही दुनिया भर में होता है। यानी यहाँ सूरत हाल ये है कि करम आबाद का मौलवी जफर अली खान, और एक जमाना ऐसा गुजरा है कि जब अवध के और लखनऊ के और दिल्ली के लोग जो थे वो अपनी जुबान की तस्वीर उनसे कराते थे। कहने को तो वजीराबाद के पास एक छोटा सा कस्बा है ना जहाँ पैदा हुआ, लेकिन आदमी ने जुबान सीखी, फिर उसके अंदर उसको एक खास मकाम हासिल हुआ और फिर जुबान में शायरी की। तो हमारे यहाँ तो इसकी बिल्कुल सामने नक मिसाल मौजूद है। यही मामला खुद इस वक्त की अरबी शायरी का भी है। बहुत से शोरा है, कभी आपको मौका मिलेगा, आपको कहाँ मौका मिलेगा, आप तो असल में नई तहजीब पैदावार है। कभी हजूरी बाग में आप चले जाए असर के वक्त बादशाही मस्जिद के सामने, तो वहाँ आपको बहुत से लोग शोरा है, वो भी एक शायरी करते हैं, वो असल में वहाँ की फजा में दाद भी वसूल करते हैं, और लेकिन उनकी शायरी फिर उससे ऊपर नहीं होती, और इसी तरीके से वो उस इस्तनाद के दर्जे में भी नहीं जाते। इसके बरक्स इसी लाहौर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्दू जुबान के मुसलमा शायर समझे जाते हैं। ये हर जुबान में होता है, यानी दुनिया की हर जुबान में, अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है, अंग्रेजी जुबान के भी बेशुमार लहजे हैं کہ جو مقامی طور پر ہیں, ہمارے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ویلز میں لوگ انگریزی نہیں بولتے, معلوم ہوا انگریزی بولتے, اس لیے کہ وہاں کی اپنی مقامی زبان, اس کا اپنا مقامی لفظ ہے. مجھے خود اپنا تجربہ یاد ہے, یہاں پر ایک سمیر عبد الرحیم ہوتے تھے, انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا عربی میں ترجمہ کیا ہے, بڑے اچھے لکھنے والے لوگوں میں سے تھے, یہاں انہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی, اور خاص طور پر اقبال ہی پر ان کا زیادہ کام تھا, میرے ساتھ بھی بہت دوستی تھی, یہ سن 75-76 کی بات, وہ اور ان کے استاد محمود شلوی بھی ان دنوں یہیں تھے, تو یہ لوگ اکثر میرے یہاں آتے تھے اور ملتے تھے. ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, اس میں یہ ہوا کہ گفتگو کر رہے تھے, اور وہ ظاہر ہے کہ تو میں اترا کوئی چیز لینے کے لیے, جب میں واپس گفتگو کر رہے تھے تو میں کون سی زبان بول رہا ہوں, وہ بھی عربی تھی لیکن اس عربی کا کوئی سردار نہیں, یعنی وہ ان کی درجہ لغت تھی, بازاروں میں بولی جاتی ہے, وہ ایک زبان وہ بولتے تھے جو ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب آپ کسی صاحب علم سے گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی لیکچر دے رہے ہیں. میں نے خود عرب میں دیکھا حج کے موقع کے اوپر, پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں حرم کے سامنے کی لائبریری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, اب تو ختم ہو گئی, وہاں ان کے بڑے علماء جو 17-18 علماء تھے, ان کے روزانہ لیکچرز تھے اثر کے بعد, تو وہ جو زبان بولتے تھے وہ بالکل فصیح زبان تھی, لیکن وہی عالم جب اسٹیج سے اترتا تھا اور اپنے کسی شاگرد سے گفتگو کرنا ہوتا تھا تو یونانی ہو جاتا, ایک ہی وقت میں لوگ یہ دونوں زبانیں بول رہے ہوتے. ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ در حقیقت ابھی تک بولنے میں بھی مصنوعی زبان ہے, یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہمارے عام لوگوں کی زبان بن گئی, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر عام لوگ اس کو بولنے لگ جائیں گے تو یہاں بھی دو زبانیں وجود میں آ جائیں گی, ایک لکھنے کی فصیح زبان اور ایک جس کو لوگا درجہ کہتے ہیں گلی بازار میں بولنے کی زبان. تو لوگ جب لکھتے ہیں یا سنجیدہ بات کرتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا اعلیٰ ادب ہیں تو وہ اس خیال سے کہ ہماری بات ہر جگہ سنی جائے پڑھی جائے دوسری زبان سے, ہم سب ایسے ہی رہتے ہیں.